الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ابھی ہماری ارواح روحیں عالم ارواح میں تھی کہ اللہ رب العزت نے ان سے ایک عہد لیا جس کو یوم الست کے نام سے یاد کیا جاتا ہے الست بربکم عہد کیا کیا اللہ رب العزت نے یہ عہد لیا کیا میں تمہارا پروردگار ہوں نہیں ہوں قالوا بلا تو ہماری روحوں نے مل کر جواب دیا بے شک آپ ہی ہمارے پروردگار ہیں تو یہ عہد لیا گیا اور اس کے بعد ہماری روحوں کو اس جسم کے اندر ڈال کر اس دنیا میں بھیجا گیا اس عہد اور معاہدے کے پیچھے یہ راز تھا کہ تم لوگ دنیا میں جا کر شرک نہیں کرو گے کسی اور کی عبادت نہیں کرو گے اور مجھے ہی اپنا پروردگار اور پالنہار تسلیم کرو گے اس عہد و معاہدے کے جب انسانی ارواح نے یہ کیا تو اللہ رب العزت نے ان ارواح کو دو اعزازات عطا فرما دیے ایک اعزاز کہ اللہ رب العزت نے ہماری ارواح کے ساتھ ہم کلامی فرمائی آپ دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ رب العزت سے ہم کلامی فرمائی تھی تو وہ کلیم اللہ ٹھہرے تو ہماری ارواح کے ساتھ بھی اللہ نے ہم کلامی فرمائی تھی تو یہ کتنے اعزاز کی بات ہے اور دوسرا یہ کہ اللہ رب العزت نے اس موقع پر ہماری ارواح کو اپنا دیدار کروایا تھا چنانچہ مفسرین نے لکھا ہے کلمہم عیانا کہ وہ جو ہم کلامی تھی بغیر کسی حجاب کے تھی تو دیدار ہوا تو یہ دو اعزاز انسانی ارواح کو نصیب ہوئے اگلی بات سمجھ لیجئے کہ ہم کلامی کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے ہر انسان کو شوق علم کی نعمت عطا فرما دی اور دیدار کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے سوز عشق کی نعمت عطا فرما دی اب دیکھیں ہر انسان بنیادی طور پر علم کا شوق رکھتا ہے اگر آپ بازار میں کہیں جا رہے ہیں چند لوگ ایک ساتھ اکٹھے کھڑے ہوئے ہیں لینا دینا کچھ نہیں ہوگا پھر بھی رک کر پوچھیں گے کہ یہاں کیا ہوا لوگ کیوں اکٹھے کھڑے ہیں، تو یہ جو شوق ہے کہ میری معلومات بڑھ جائیں، میرا علم بڑھ جائے، یہ اس ہم کلامی کے نتیجے میں ہے. کہیں کوئی چیز لکھی ہوئی دیوار پر دیکھیں گے، پڑھنا شروع کر دیں گے، دو آدمی گفتگو کر رہے ہوں گے، درمیان میں شریک ہو کر پوچھیں گے کیا بات چیت ہو رہی ہے. اسی طرح بچوں کو دیکھیں تو ان کو کوئی کھلونا لے کر دیں تو تھوڑی دیر بعد وہ کھلونا ٹوٹا ہوا ملے گا. کیوں؟ کیونکہ بچہ اس کو کھول کر یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ چلتا کس طرح ہے. تو یہ شوق ہے کہ میرا علم بڑھ جائے. اور سوز عشق کی نعمت دیدار کے نتیجے میں حاصل ہوئی، اس وجہ سے بنیادی طور پر ہر انسان حسن پرست ہوتا ہے. کہیں کوئی خوبصورت پھول دیکھا تو اس کو دیکھنے کھڑے ہو گئے، کوئی خوبصورت منظر دیکھا تو اس کو دیکھنے کے لیے کھڑے ہو گئے، کہیں خوبصورت ٹھپا دیکھا تو اس کو اپنا دل دے دیا. کوئی بھی خوبصورت چیز انسان دیکھتا ہے تو اس کو دیکھتا رہتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان تمام چیزوں پر اللہ کے لازوال حسن کا پرتاؤ پڑ چکا ہے. تو ہر انسان کو سوز عشق کی نعمت نصیب ہوئی. تو دو اعزازات کے نتیجے میں دو نعمتیں نصیب ہوئیں. پھر ان دو نعمتوں کو رکھنے کے لیے اللہ رب العزت نے ہر انسان کو دو برتن عطا فرمائے. شوق علم کے لیے اللہ رب العزت نے ہر انسان کے سر میں پھڑکتا ہوا دماغ فٹ کر دیا، اور سوز عشق کی تسکین کے لیے ہر انسان کے سینے میں دھڑکتا ہوا دل عطا فرما دیا. تو اس لیے انسان جب علم حاصل کرتا ہے تو دماغ لگاتا ہے، کیونکہ دماغ کا کام ہی سوچنا ہے. یہ تانے بانے بنتا رہتا ہے، ہر وقت اس کا کام سوچنا ہے، سوچنا ہے، معلومات بڑھانا ہے. اس کے اندر معلومات بڑھتی رہتی ہیں، بڑھتی رہتی ہیں. کسی دن آپ یہ عہد کریں کہ آج میں نے کچھ نہیں سوچنا، تو بھی دماغ یہ سوچے گا کہ میں کچھ نہیں سوچ رہا، کیونکہ اس کا کام ہی سوچنا ہے. اور اس دل کا کام محبت کرنا ہے. کبھی کسی انسان سے آپ نے نہیں سنا ہوگا، کبھی کوئی دوست، احباب، تعلق والے، رشتے دار یہ نہیں کہیں گے کہ مجھے آپ سے دماغی محبت ہے. ہمیشہ کہیں گے مجھے آپ سے دلی محبت ہے. کیوں؟ کیونکہ دل کا کام محبت کرنا ہے، دماغ کا کام نہیں ہے. دماغ کا کام سوچنا ہے، سمجھنا ہے. تو دل کا کام محبت کرنا ہے. دل بحر محبت ہے، محبت یہ کرے گا. دل بحر محبت ہے، محبت یہ کرے گا. لاکھ اس کو بچا تو یہ کسی پر تو مرے گا. پتھر سے ہو، خدا سے ہو، یا کسی انسان سے ہو. پتھر سے ہو، خدا سے ہو، یا کسی انسان سے ہو، آتا نہیں ہے چین محبت کیے بغیر. تو لازمی انسان کو کسی نہ کسی سے محبت ہوگی. یا تو اس دل میں محبوب کی محبت کی ظلمت ہوگی، یا اللہ رب العزت کی محبت کا نور ہوگا. کسی نہ کسی کی محبت ضرور ہوگی. تو اللہ رب العزت نے دو برتن عطا فرمائے. پھر اللہ رب العزت نے انسان کے علم کے شوق کے لیے آسمانی کتابوں کا سلسلہ جاری فرمایا، اور سوز عشق کی تسکین کے لیے انبیاء کرام کا سلسلہ جاری فرمایا. تو جہاں انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے، انہوں نے اللہ رب العزت کی کتابیں اور اللہ رب العزت کا کلام قرآن مجید امت کے سامنے رکھا جس سے انسان اپنے شوق علم کی تسکین حاصل کر سکتا ہے. تو جہاں کتابوں کو امت کو سمجھایا انبیاء کرام نے، وہیں انبیاء کرام نے اپنے دل میں جو اللہ کی محبت تھی اس کو بھی امت کے دل کے اندر منتقل فرما دیا. جو اقوال افعال جو ظاہری اعمال ہیں ان کو شریعت کہا جاتا ہے، اور جو انبیاء کرام کے باطنی کیفیات ہیں ان کو طریقت کہا جاتا ہے. پھر آج بھی اس امت میں آپ دیکھیں کہ شوق علم کے لیے پوری دنیا میں مدارس کا جال پھیلا ہوا ہے، اور سوز عشق کی تسکین کے لیے پوری دنیا میں خانقاہیں موجود ہیں. جو انسان علم حاصل کرنا چاہتا ہے وہ انسان مدارس میں داخلہ لے لے، اور جو انسان اپنے سوز عشق کو تسکین پہنچانا چاہتا ہے تو وہ کسی خانقاہ میں آ کر، شیخ کی صحبت میں آ کر، ان سے ایک تعلق قائم کر کے، بیعت کر کے اپنے اس سوز عشق والی نعمت کو تسکین پہنچا سکتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، صلوا کما رأیتمونی اصلی، تم نماز پڑھو جس طرح مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو. اس کو شریعت کہتے ہیں. اور بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان تعبد اللہ کانک ترا فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تم نماز پڑھو اس طرح جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اگر اس طرح نہیں تو اس طرح نماز پڑھو جیسے اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اس کیفیت کو طریقت کہتے ہیں. تو یہ دو نعمتیں تھیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس امت کے اندر منتقل فرمائی. آپ دیکھیں کہ آج امت کی زبوں حالی اس انتہا کو پہنچ چکی ہے کہ جھوٹ اور سچ اتنا مل چکے ہیں کہ ان کو الگ کرنا مشکل نظر آتا ہے، ایک دوسرے سے پیوست نظر آتے ہیں. ناطقہ سر بگرے باں ہیں اسے کیا کہیے. جس طرح علم ظاہر کے حصول، علم ظاہر کے حامل علماء حق کی صفوں میں علماء سو داخل ہو چکے ہیں، اسی طرح علم باطن کے حامل مشائخ حق جو ہوتے ہیں ان کے بھیس میں نفس پرست لوگ بھی شامل ہو چکے ہیں. عوام الناس کی روحانی اور باطنی تنزلی کی انتہا یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ ایک طبقے نے بیعت طریقت کو لازم قرار دے کر فرائض کو بھی ترک کرنے، بلکہ شریعت اور طریقت کو الگ الگ ثابت کرنے کے لیے بہانے بنانا شروع کر دیے. شریعت الگ ہے، طریقت الگ ہے. تو اس پر کیا کہا، ظلوا فأظلوا، یہ لوگ خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں. اور دوسرے طبقے نے طریقت کو بدعت و گمراہی سمجھ کر اس کی مخالفت کا بیڑا اٹھا لیا. ویا اسفا، ہائے افسوس، ان حالات میں اہل حق کے لیے افراط و تفریط کے شکار ان دونوں طبقوں سے چومکھی لڑنے کے سوا چارہ نہیں، تاکہ احکام شریعت کو نکھار کر پیش کیا جا سکے اور حق کو باطل کی حد فاصل کو واضح کیا جا سکے. ایک طبقہ کہتا ہے کہ یہ بیعت کرنا، کسی شیخ کے پاس آنا، یہ بدعت ہے. اور دوسرا طبقہ کہتا ہے کہ یہی لازم و ملزوم ہے، یہ جو مدارس میں پڑھایا جاتا ہے وہ ضروری نہیں. تو دونوں ہی ایکسٹریم پر چلے گئے، جبکہ ہونا کیا چاہیے، درمیانی اعتدال والا، انسان کو وہ بھی علم حاصل کرنا چاہیے اور طریقت بھی سیکھنی چاہیے. بہرحال اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ میری باطنی کیفیات اچھی ہو جائیں، میرا من صاف ہو جائے، مجھے اللہ کی محبت نصیب ہو جائے، تو ان مشائخ کے پاس وہ آ کر ایک عہد کرتا ہے، معاہدہ کرتا ہے جس کو بیعت کہا جاتا ہے. شریعت کی بات کے لیے لوگوں سے عہد لینا کہ تم یہ کام سر انجام دو گے اور یہ کام نہیں کرو گے، ہمیشہ شریعت کی پابندی کرو گے، اس کو بیعت کہتے ہیں. اور یہ بیعت نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے. اور اس کی چار اقسام بیان ہیں کہ بیعت چار طرح سے ہوتی ہے. پہلی بیعت کو کہتے ہیں بیعت اسلام. اگر کوئی انسان کفر و ضلالت سے، ظلمت سے توبہ کرنا چاہتا ہے کہ اب میں اسلام قبول کر لوں، تو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس سے ایک بیعت لیا کرتے تھے کہ اب تم کفر سے اسلام میں داخل ہو رہے ہو. تو اس بیعت کو بیعت اسلام کہتے ہیں. اور اس بیعت کی اتنی اہمیت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام کوئی انسان لے کر آتا ہے کفر سے، کافر تھا پھر اسلام لے آیا. ارشاد فرمایا پہلے کے جتنے بھی گناہ تھے وہ تمام گناہ اللہ تعالی معاف فرما دیتے ہیں. تو یہ بیعت اتنی اہمیت ہے. صحابہ کرام جو پہلے مسلمان نہیں تھے، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتے تو یہ بیعت اسلام ان سے لی جاتی تھی. اور دوسری بیعت اس کو کہتے ہیں بیعت جہاد. کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب جہاد کا کوئی موقع تھا صلح حدیبیہ کے وقت، تو صحابہ کرام سے یہ عہد لیا تھا، یہ بیعت لی تھی کہ اگر دشمن سے مقابلے کی نوبت آ جائے گی تو جب تک جسم میں جان ہے تب تک ہم لڑیں گے، ہم دشمن کا مقابلہ کریں گے، بھاگیں گے نہیں. اس کو بیعت جہاد کہا گیا. آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. بالتحقیق اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں سے خوش ہوا جبکہ یہ لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے درخت کے نیچے بیعت لے رہے تھے. تو وہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بیعت لے رہے تھے، اللہ فرماتے ہیں میں ان سے راضی ہوا. اس بیعت میں حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی بھی شامل تھے، ایک صحابی. ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے درخت کے نیچے کس بات پر بیعت لی تھی، تو انہوں نے ارشاد فرمایا، علی الموت، ہم نے موت کے اوپر بیعت لی تھی کہ اے اللہ کے محبوب، جب تک جان ہے دشمن کا مقابلہ کریں گے، ہم پیٹ پھیر کر بھاگیں گے نہیں. تو یہ بیعت جہاد ہے. اللہ کو یہ بیعت اتنی پسند آئی کہ قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. اے محبوب، جو لوگ آپ سے بیعت کر رہے تھے وہ در حقیقت اللہ سے بیعت کر رہے تھے، ان کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ تھا. یہ اللہ کو اتنی پسند آئی. آپ دیکھیں جب غزوہ خندق ہو رہی تھی، غزوہ احزاب، تو اس دوران صحابہ کرام خندق کھود رہے تھے. خندق کھودتے وقت صحابہ کرام بعض اوقات یہ شعر پڑھا کرتے تھے، جوش میں آ کر فرماتے تھے، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا. ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بیعت کی ہے جہاد کرنے پر، جب تک زندہ رہیں گے. تو صحابہ کرام یہ نعرہ لگایا کرتے تھے، یہ شعر پڑھا کرتے تھے، نحن الذین باجعوا محمدا، ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی ہے. تو یہ بیعت جہاد کہلاتی ہے. اور ایک تیسری بیعت ہے جس کو بیعت ہجرت کہا جاتا ہے. حضرت حارث بن زیاد ساعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں خندق والے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ کچھ لوگوں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کرنے پر بیعت لے رہے ہیں. تو میں نے عرض کی، اے اللہ کے محبوب، ان کو بھی اس بیعت میں شامل کر لیجئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے محبوب، یہ میرے چچیرے بھائی حوت بن یزید یا یزید بن حوت ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میں تم لوگوں سے بیعت نہیں لے سکتا، لوگ تمہاری طرف ہجرت کر کے آتے ہیں، تم لوگوں کی طرف ہجرت کر کے نہیں جاؤ گے. تو اس کو بیعت ہجرت کہا جاتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بیعت بھی صحابہ کرام سے لی. اور ایک تیسری بیعت ہوتی ہے، چوتھی بیعت، جس کو بیعت توبہ کہتے ہیں، بیعت طریقت کہا جاتا ہے. تو امت کی تعلیم کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے یہ بیعت توبہ بھی لی. بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اور کچھ صحابہ کرام، فرماتے ہیں وحولہ عصابۃ من اصحابہ، کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ارد گرد صحابہ کرام کی ایک جماعت موجود تھی. تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بایعونی، میری بیعت کرو. کس بات پر؟ علی اللہ تشرکو باللہ شیئا، کہ تم اللہ سے کسی اور کو شریک نہیں کرو گے. ولا تسرقو، تم چوری نہیں کرو گے. ولا تزنو، تم زنا نہیں کرو گے. ولا تقتلوا اولادکم، تم اپنی اولادوں کو قتل نہیں کرو گے. اسی طرح آگے بھی اور گناہوں کا تذکرہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات پر ان سے بیعت کی. اور حدیث مبارکہ میں یہ لفظ وحولہ عصابۃ من اصحابہ، کہ ارد گرد صحابہ کرام کی ایک جماعت موجود تھی، اصحابہ کا لفظ بتا رہا ہے کہ وہ سارے کے سارے مسلمان تھے، سارے کے سارے مسلمان تھے. تو یہ بیعت توبہ تھی کہ تم یہ گناہ نہیں کرو گے. تو یہ مردوں سے بیعت لی گئی، اس کا ثبوت حدیث مبارکہ سے ملتا ہے. اسی طرح قرآن مجید میں موجود ہے، سورۃ ممتحنہ کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے محبوب، یہ خواتین جب آپ کے پاس آئیں تو آپ ان سے بیعت لیں. کس بات پر؟ یہ شرک نہیں کریں گی، اولادوں کو قتل نہیں کریں گے. انہی گناہوں کا تذکرہ کر کے اللہ تعالیٰ آخر میں فرماتے ہیں، فبایعہن واستغفر لہن اللہ، اے اللہ کے محبوب، آپ ان خواتین سے بیعت لے لیجئے اور ان کے لیے استغفار کیجئے. تو خواتین سے بیعت لی گئی گناہ نہ کرنے پر، اس کا ثبوت قرآن مجید میں ہے. اور مردوں سے بیعت لی گئی گناہ نہ کرنے پر، اس کا ثبوت حدیث مبارکہ میں ہے. اور اسی کو بیعت طریقت کہا جاتا ہے. تو یہ بدعت کہاں سے آ گئی؟ یہ نئی چیز کہاں سے آ گئی؟ بعض لوگوں کو اشکال ہوتا ہے، جی کپڑا کیوں پھیلایا جاتا ہے؟ بیعت لینی ہے تو زبانی بیعت لے لی جائے. تو دیکھیں، ہمارے مشائخ الحمدللہ وہ ایسا کوئی کام نہیں کرتے جو شریعت کے مخالف ہو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ خواتین سے بیعت لے رہے تھے تو کپڑا پھیلا دیا گیا، جس کے ایک کنارے کو خواتین نے پکڑ لیا اور دوسرا کنارہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ مبارک میں تھا اور ان سے بیعت لی گئی تھی. ایک مرتبہ ایک بڑا سارا برتن تھا، اتنا بڑا کہ پورا اونٹ، اس کا گوشت اس پیالے کے اندر آ جاتا تھا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام اس کے گرد بیٹھے ہوئے تھے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیالے کے کنارے پر ہاتھ رکھ لیا، صحابہ کرام نے بھی ہاتھ رکھ لیا اور اس طرح ان سے بیعت لی گئی. تو یہ کام ہمیں حدیث مبارکہ سے سنت نبوی سے ثابت ہوتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صحابہ کرام تو ایمان کی بلندیوں پر پہنچے ہوئے تھے, ان کو اس بیعت توبہ کی کیا ضرورت تھی؟ تو جواب یہ ہے کہ امت کی تعلیم کے لیے اور گناہوں سے بچنے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان سے بیعت لے رہے تھے. جیسے کہ حدیث مبارکہ بیان کی گئی کہ تم زنا نہیں کرو گے, چوری نہیں کرو گے, اور تم لوگ اللہ سے کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے. ایک بات یاد رکھیں کہ یہ بیعت نہ فرض ہے نہ واجب ہے. نہ فرض ہے نہ واجب ہے, یہ ایک سنت عمل ہے, لیکن اس کے اندر اللہ رب العزت نے ایسی برکت رکھ دی کہ جو اس سنت پر عمل کر لیتا ہے اس کے فرائض بھی اللہ زندہ فرما دیتا ہے, اس کے فرض بھی زندہ ہو جاتے ہیں. وہ پھر پہلے نمازیں نہیں پڑھتا تھا, پھر نمازیں پڑھنا شروع ہو جاتا ہے. پہلے اس کے لیے دوسرے فرائض سر انجام دینا مشکل ہوتا تھا, اب وہ ان کو بھی کرتا چلا جا رہا ہے. تو بیعت کی غرض و غایت کیا ہے, کیوں بیعت لی جاتی ہے, مشائخ بیعت کیوں لیتے ہیں کہ بھئی یہ عہد کرو, یہ معاہدہ کرو؟ تو یاد رکھیں بیعت کی غرض و غایت نہ ہی کشف و کرامات کا حاصل ہونا ہے, نہ ہی فتوحات مل جانا ہے, نہ ہی مقدمات کا فتح ہو جانے کا نام ہے, نہ ہی مختلف رنگوں کا نظر آنا ہے, نہ ہی کرامات کے صدور ہونا ہے کہ کرامات ہوں گی میرے سے, اور نہ ہی ایسی محویت ہو جانا ہے کہ کسی دوسرے کی کوئی پرواہ ہی نہ ہو, پتہ ہی نہ ہو, خبر ہی نہ ہو, اور نہ ہی تصرفات کا ہونا لازم ہے, اور نہ ہی یہ مقصد ہے کہ بھئی اب آپ کو گناہ کا خیال ہی نہیں ہوگا, نہ ہی عمدہ خواب کا نظر آنا ہے, بلکہ بیعت کی غرض و غایت یہ ہے کہ انسان شریعت کے ہر حکم کے اوپر عمل کرتا چلا جائے. یہ بیعت کی غرض ہے, یہ مقصد ہے. یہ مقصد نہیں ہے کہ اب ہم آ گئے ہیں تو اب تو پیر صاحب نے ہی بخشوانا ہے, ہم نے کچھ نہیں کرنا, کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی. صرف ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ بیعت کر لو, عہد کر لو, تاکہ اللہ تعالی تمہیں شریعت کی پابندی عطا فرما دے. اب ایک مثال سمجھیے کہ بیعت کیوں کی جاتی ہے, اس کی افادیت کیا ہے. آپ دیکھیں کہ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ اگر کسی انسان نے فوج کی وردی پہنی ہوئی ہے تو ہر کوئی اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے کہ بھئی یہ ہمارے ملک کا فوجی ہے, یہ تو سرحد کی حفاظت کرنے والا ہے, تو اس کی عزت کی جاتی ہے. بلکہ ایک سفر پر, 8 مقام علاقہ ہے وہاں سے واپسی پر, اس راستے میں کافی جگہوں پر فوجی کھڑے ہوتے ہیں جگہ جگہ, تو جو فوجی آتا تھا تو حضرت والے صاحب اس کو سلام کرتے تھے اندر سے ہی ہاتھ اٹھا کر. تو میں کبھی کرتا تھا کبھی نہیں کرتا تھا, تو حضرت والے صاحب نے فرمایا کہ بیٹا جو فوجی نظر آئے اس کو سلام کیا کرو, آخر وہ ہمارے ملک کے محافظ ہیں. تو جو فوج کی وردی میں ہوتا ہے اس کی عزت کی جاتی ہے کیونکہ ہمارے محافظ ہوتے ہیں وہ, تو لوگ اس کی وردی کی وجہ سے کہ اس کی نسبت فوج کے ساتھ ہے عزت کرتے ہیں. اسی طرح جب انسان بیعت کر کے سلسلے میں داخل ہو جاتا ہے تو یہ ایک روحانی تعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نصیب ہو جاتا ہے, پھر اللہ کے ہاں بھی اس کا مقام بڑھ جایا کرتا ہے. تو یہ نسبت ہوتی ہے, ایک نسبت جڑ جاتی ہے, ایک چین جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے آ رہی ہے, انسان اس چین میں داخل ہو جاتا ہے. آپ ایک اور مثال سمجھیے کہ گھر میں ایک گتا پڑا ہوا ہے, اس گتے کی کوئی عزت نہیں ہے, کبھی کوئی بچہ اس سے کھیلنے لگ جاتا ہے, اس اوپر رکھ دیا جاتا ہے, نیچے رکھ دیا جاتا ہے, اس کو پھینکا جا رہا ہے. پھر گھر کا ایک بڑا بندہ سوچتا ہے کہ یار یہ گتا پڑا ہے اور قرآن مجید کی جو جلد ہے وہ بھی کمزور ہو گئی، تو میں نئی جلد بنا لیتا ہوں۔ تو وہ اس گتے کو اٹھاتا ہے، پاک صاف کر کے قرآن مجید کی جلد بنا دیتا ہے۔ اب یہ جو جلد ہے، علماء کرام فرماتے ہیں کہ جہاں قرآن مجید کو بغیر وضو ہاتھ لگانا جائز نہیں، وہیں اس گتے کو بھی بغیر وضو ہاتھ لگانا جائز نہیں۔ بھئی یہ تو وہی گتا ہے نا جس سے بچے کھیل رہے تھے، کہیں اوپر پڑا کہیں نیچے پڑا، اب اتنی عزت کیوں مل گئی؟ تو کہا جائے گا اب اس کو قرآن کے ساتھ نسبت حاصل ہو گئی۔ تو اسی طرح جب مشائخ کے ساتھ تعلق حاصل ہو جاتا ہے تو اللہ کے ہاں بھی عزت بڑھ جاتی ہے۔ ایک اور مثال سمجھیے کہ ایک ہی بھٹے میں دو اینٹیں بنتی ہیں، ایک اینٹ بیت اللہ یعنی اللہ کے گھر میں لگا دی جاتی ہے اور دوسری اینٹ بیت الخلاء میں لگا دی جاتی ہے۔ نسبتیں الگ ہو گئیں، ایک کے اوپر ننگے پاؤں رکھنا اچھا نہیں سمجھا جاتا اور دوسرے کے اوپر انسان اپنی پیشانی ٹکا رہا ہوتا ہے۔ بھائی ایک ہی بھٹے سے بنی، ایک جتنی ہی دونوں پر محنت ہوئی، ایک جیسا ہی میٹیریل ہے دونوں کے اندر، لیکن نسبتوں نے ان کی اوقات میں فرق ڈال دیا۔ بالکل اسی طرح جب انسان کا تعلق قائم ہو جاتا ہے تو اللہ تعالی کے ہاں بھی اس کی اوقات میں فرق آ جاتا ہے۔ اس لیے تو کہا رہے سلامت تمہاری نسبت، میرا تو بس آسرا یہی ہے۔ تو یہ بیعت نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے، صحابہ کرام نے کی، ان سے تابعین نے کی اور تبع تابعین نے، پھر یہ سلسلہ چلتے چلتے آج ہم تک پہنچا۔ آپ یہ دیکھیں کہ کوئی انسان گھر بنوائے، نیا گھر، خوبصورت فرنیچر، لائٹنگ کروائے، فانوس لگوائے، لیکن وہ اس لائٹنگ کی اور فانوس کا جو کنیکشن ہے اس کی وائرنگ ہی نہ کروائے، کنیکشن ہی نہ کروائے، تو اس فانوس کے اندر لائٹ تو نہیں آئے گی۔ اسے کہا جائے گا کہ بھئی خدا کے بندو وائرنگ کرواؤ، بجلی کا کنیکشن لو۔ اسی طرح یہ جو دل کا فانوس ہے، اس کا کنیکشن بھی مشائخ سلسلہ کے ذریعے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب مبارک کے ساتھ ہو جاتا ہے، چونکہ وہاں انوارات تجلیات کی موسلا دھار بارش ہوتی ہے۔ جیسے ہی کنیکشن جڑتا ہے، وہی کنیکشن، وہی بجلی پھر آگے بھی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ دیکھیں ایک ہوتی ہے ٹرین، ٹرین کا ایک انجن ہوتا ہے اور اس کے پیچھے درجنوں ڈبے ہوتے ہیں۔ انجن جہاں پہنچتا ہے وہ ڈبے وہیں پہنچتے ہیں۔ اس میں فرسٹ کلاس ڈبہ بھی ہوتا ہے، تھرڈ کلاس ڈبہ بھی ہوتا ہے، جس کو کوئی پوچھتا نہیں، سب سے آخر میں ٹوٹا ہوا، بکھرا ہوا، حالت بھی اچھی نہیں، رنگ بھی اچھا نہیں، سب سے آخر میں ہوتا ہے، لیکن پہنچتا وہی ہے جہاں انجن پہنچتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال انجن کی مانند ہے اور ہماری مثال اس تھرڈ کلاس ڈبے سے بھی نیچے ہے، لیکن اس بیعت کے ذریعے ایک تعلق قائم ہو جاتا ہے، جہاں انجن پہنچے گا اللہ کی رضا والے اسٹیشن پر، وہیں پر انشاءاللہ اللہ کے کرم سے، اس بیعت کی برکت سے وہ تھرڈ کلاس ڈبے بھی پہنچ جائیں گے۔ تو یہ بیعت کے افادیت ہوتی ہے۔ ایک آخری بات عرض کر کے یہ عاجز اپنی بات مکمل کرتا ہے۔ حضرت مرشد عالم خواجہ غلام حبیب رحمت اللہ علیہ کے ایک خلیفہ تھے، یو کے میں رہتے تھے، تو ان کے کچھ بیٹے بھی تھے، تو سب گھر والوں نے حضرت سے بیعت کا تعلق قائم کر رکھا تھا۔ وہ خود حضرت کے خلفاء میں بھی شامل تھے، طریقت کا کام بھی کر رہے تھے، لیکن ان کے ایک بیٹے یونیورسٹی میں پڑھنے چلے گئے اور وہاں پر پڑھتے پڑھتے ان کی سوچ دہریت والی بن گئی، حتیٰ کہ انہوں نے اسلام سے بھی باہر نکل گئے، دہریے ہی بن گئے۔ دہریہ وہ جو خدا کو ہی نہیں مانتا۔ والد بہت سمجھاتے لیکن وہ نہیں سمجھتے، یونیورسٹی کے پڑھے تھے، عقلی دلائل چاہیے ہوتے ہیں ان لوگوں کو، تو والدین روتے، اللہ سے دعائیں مانگتے کہ اللہ سارے بیٹے عالم حافظ ہیں اور یہی میرا ایک بیٹا دہریہ بن گیا. تو حضرت یو کے تشریف لے گئے تو حضرت سے بھی دعاؤں کے لیے عرض کیا گیا، تو حضرت نے فرمایا کہ ان سے کہو کہ میرے سے بیعت کر لے. تو والد نے ان کو کہا تو وہ کہنے لگے کہ بھئی جب میں نے نمازیں نہیں پڑھنی، روزے نہیں رکھنے، تو میں نے بیعت کیا کرنی ہے. اور جیسے ہی حضرت ان کے گھر تشریف لے جاتے وہ گھر سے ہی 9-2-11 ہو جاتے، غائب ہو جاتے، پتہ ہی نہیں کہاں پہ ہیں، کہ میں نے ان کا چہرہ بھی نہیں دیکھنا، ان کے سامنے بھی نہیں آنا. تو والد سمجھاتے، تو پھر وہ انہوں نے عرض کیا کہ حضرت میرا بیٹا کہتا ہے کہ میں نے نمازیں نہیں پڑھنی، روزہ نہیں رکھنا، تو میں نے بیعت کر کے کیا کرنی ہے. تو حضرت نے فرمایا میں نے کہا ہے کہ نمازیں پڑھو، میں نے تو نہیں کہا، میں نے کہا ہے کہ صرف توبہ کے کلمات پڑھ لو، ایک تعلق قائم کر لو، بس میں نے تو اتنی سی بات کی ہے. تو ماں باپ نے سمجھایا کہ بیٹا سب خاندان، سب گھر والے حضرت سے بیعت ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی بیعت ہو جائیں تاکہ ہم پورا گھرانہ حضرت سے تعلق جوڑنے والا ہو، آپ الگ سے ہیں. تو بیٹے نے سوچا کہ چلو والدین کی دل جوئی ہو جائے گی، تو ان کا دل رکھنے کے لیے میں بیعت کے کلمات پڑھ لیتا ہوں. اب اس کو اندازہ نہیں تھا کہ ان بیعت کے کلمات میں تاثیر کتنی ہوتی ہے، کلمہ بھی اس کے اندر ہوتا ہے، دوسرے اور توبہ کے کلمات بھی ہوتے ہیں. تو جب اس نے بیعت کے کلمات پڑھ لیے تو حضرت نے اس کو کچھ نہیں کہا. اب ہوا یہ کہ جب کچھ عرصے بعد حضرت وہاں دوبارہ گئے تو پہلے وہ گھر سے ہی غائب ہو جاتا تھا، اب اس نے سوچا کہ وہ اپنا نیچے کام کرتے رہے، میں اپنے کمرے میں ہی رہوں گا، مجھے ان کے سامنے جانے کی ضرورت ہی نہیں. تو یہ ایک تبدیلی آ گئی، تو وہ گھر کے کمرے میں ہی رہتے، حضرت کے سامنے ہی نہ آتے. یہ سلسلہ چلتا رہا. کچھ عرصے کے بعد حضرت کا دوبارہ آنا ہوا، یو کے میں جانا ہوا، تو انہوں نے سوچا کہ بھئی حضرت آتے ہیں، مہمان آ جاتے ہیں، تو چلو میں والدین کا ہاتھ بٹا لیتا ہوں، تو ان کے سامنے برتن رکھنا، چیزیں دینا، ان کو یہ چیزیں سرو کر دیا کروں گا. تو یہ دوسری تبدیلی آئی. اب جب وہ کمرے میں جاتے تو حضرت کوئی نصیحت کر رہے ہوتے، تو برتن بھی انسان رکھ رہا ہو تو نصیحت تو کانوں میں پہنچتی ہے نا، تو وہ اس طرح نصیحت سنتے. جب حضرت چوتھی مرتبہ گئے، پانچویں مرتبہ، تو وہ آئے اور کہنے لگے حضرت اب میں آپ سے صحیح تعلق قائم کرنا چاہتا ہوں، مجھے آپ دوبارہ اسلام قبول کروا دیجئے. حضرت نے ان کو دوبارہ توبہ کے کلمات پڑھا دیے، کلمہ پڑھا دیا، وہ اسلام میں داخل ہو گئے، حضرت سے تعلق توبہ کا قائم کر لیا، بیعت ہو گئے، حتیٰ کہ انہوں نے حضرت سے طریقت کو سمجھنا شروع کر دیا، سیکھنا شروع کر دیا. ایسی انوارات کی بارش ہوئی، اتنی کثرت سے ذکر کیا کرتے تھے. پھر ایک وقت آیا کہ حضرت مرشد عالم رحمت اللہ علیہ نے ان کو بھی اجازت و خلافت عطا فرما دی، تو وہ بھی حضرت کے خلفاء میں شامل ہو گئے. تو یہ بیعت کے کلمات کسی شیخ کے ہاتھ میں، شیخ کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دینا کوئی چھوٹی سی چیز نہیں ہوتی، یہ نسبت ہوتی ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جڑ جاتی ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالی اس بیعت کے حقیقی فوائد ہمیں بھی عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.